أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظيم. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک مہینے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتوں کو دیکھا. ایک مہینہ کہ حضور کیا پڑھتے ہیں. یہ صحابہ سے ہمیں سیکھنے کی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں, اس پر وہ دھیان دیتے تھے. اور یہی طریقہ ہے سیکھنے کا. تو کہا میں نے ایک مہینے سے زیادہ حضور کی فجر کی سنتیں دیکھی. فجر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھی جاتی ہے. تو کہا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر میں پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھ کر قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں, اور دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھ کے قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں. اور نسائی شریف یہ بھی ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے. تو فضائل اعمال میں نسائی شریف کا بھی تذکرہ سنا ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ مغرب کے بعد جو دو رکعت سنت موقعدہ ہے اس کی پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے, اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. اس لیے سب ساتھیوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ آج سے اپنی زندگی میں یہ سنت زندہ کرو. فجر سے پہلے دو رکعت سنت, فجر کے مغرب کے بعد دو رکعت سنت. پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد کیا پڑھو گے؟ قل یا ایھا الکافرون. اور دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد کیا پڑھیں گے؟ قل ھو اللہ احد. اس سنت کا فائدہ بتلاؤ. دوسری ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو پوچھا کہ میں رات کو سوتے وقت پر کیا پڑھوں. سوتے وقت کے بہت سارے اعمال حدیث میں ہیں, یہ ایک عمل ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ بستر پر جب تم آ جاؤ سونے کے لیے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھو بستر پر بھی. پھر آگے بہت بڑی بات فرمائی, قل یا ایھا الکافرون میں اللہ نے شرک سے صفائی رکھی ہے. ایمان میں سے شرک صاف ہو جاتا ہے, یہ تیزاب ہے, ایسیڈ ہے. جیسے تیزاب ایسیڈ ڈالتے ہیں تو کاٹ نکل جاتا ہے, زنگ نکل جاتا ہے. قل یا ایھا الکافرون میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ایمان کے اندر سے شرک کی ملاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور ایمان پیور ہو جاتا ہے. اور قل ھو اللہ احد کیا ہے, یہ ایمان کی تازگی بھی ہے اور ایمان کی مضبوطی بھی ہے. ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے. اسی لیے آج سے یہ سنت زندہ کرو. کریں گے؟ اور ساتھ میں میں نے دوسری سنت بھی بتلا دی کہ بستر پر بیٹھ کر کے ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا, یہ بھی سنت ہے, حدیث میں آیا, خود حضور نے ترغیب دی اس کو پڑھنے کی. دینی بھائیو, امام صاحب نے پہلی رکعت میں مغرب میں لیلہ فی قریش پڑھی. یہ نماز میں دل لگانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی اس کو دھیان میں رکھو, اس سے بھی دل لگتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی کچھ نشانی بتلائی. کامیاب ایمان والے کون؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ایمان والوں کی تقریباً 10 نشانی بتائی. اس میں پہلی نشانی کیا بتلائی؟ جو اپنی نماز کو پورے دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیسی نماز؟ دھیان والے. اللہ ہمیں دھیان والی نماز عطا فرمائے. اصل وہ نماز ہے جس میں اللہ کے ساتھ دھیان لگا ہوا ہو. اللہ اکبر کہا تو کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ جڑ جاوے, کنیکشن اللہ کے ساتھ لگ جاوے, وہ دھیان والی نماز ہے. علامہ اقبال کا نام تو سنا ہے نا, شاعر تھے بڑے. تو اقبال نے ایک شعر کہا ہے نماز کے اوپر, کا مسجد مرسیا خواہ ہے کہ نماز ہی نہ رہے. کیا کہہ رہے؟ مسجدیں مرسیا خواہ ہے کہ نماز ہی نہ رہے. مرسیا کہتے ہیں کوئی مر جائے تو کوئی جو گیت گاتے ہیں جاہل لوگ, اس کو مرسیا کہتے ہیں. کہ اب تو مسجدیں بھی جو ہے مرنے والوں کی طرح گیت گاتی ہے. ہائی کے گیت گاتی ہے کا مسجد مرسیا خواہیں کہ نماز ہی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یعنی نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے نہیں رہے, اللہ کے ساتھ دھیان لگا کے نماز پڑھنے والے نہیں رہے. کیسی نماز؟ کیسی نماز؟ دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور 3000 فرشتوں کا لشکر آتا تھا, وہ نماز. دو رکعت نماز پڑھ کے مانگا, اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم. تم نے مدد مانگی اللہ سے, نماز پڑھی, مدد مانگی, اللہ نے کہا لو ہماری مدد, آ گئے فرشتے تمہاری مدد کرنے کے لیے. وہ نماز نہیں رہی اب. تو حجازی نماز کا مطلب ہے سنت کے مطابق نماز. تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں, مسجد مرسیا خواہ ہیں کہ نماز ہی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، سنت طریقے سے نماز پڑھنے والے نہیں رہے. اسی لیے جماعت میں نکل کر کے نماز کے حلقے میں خوب دھیان دو، اپنی نماز سنت کے مطابق بنا، بہت دھیان دو، نماز سیکھو مسلمانوں، نماز سیکھنے کی چیز ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ایسے تم نماز پڑھو، حضور نے فرمایا. حضور نے صحابہ کو پریکٹیکل نماز سکھائی. کیسی پریکٹیکل؟ سیدھی سادی ترتیب، میں جیسے پڑھتا ہوں ایسے تم پڑھو، یہ سیدھی سادی ترتیب ہے. صلوا کما رأیتمونی اصلی. حضور ایک مرتبہ تشریف رکھتے تھے مسجد میں، ایک صحابی آئے نماز پڑھی، حضور ان کی نماز دھیان سے دیکھ رہے، تو سلام پھرانے کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ ارجی فصلی فإنک لم تصلی. واہ، کتنے اچھے تربیت کرنے والے تھے حضور، صحابہ کی زندگی کیسے بنائی حضور نے. میرے پیارے جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا فرمایا؟ حالانکہ آنکھ سے دیکھ رہے کہ انہوں نے نماز پڑھی، لیکن آقا نے کیا فرمایا سلام پھیرا کے؟ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا میرے پیارے پھر سے نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی گئے نماز پڑھی، پھر سے پڑھی، پھر سلام پھرایا، تو آقا نے پھر فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھوائے. سلام پھرا کے وہ آئے، پھر فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا میرے پیارے نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی، تین مرتبہ. اب وہ صحابی کہنے لگے حضور ذرا بتاؤ میں کیسے نماز پڑھوں، آپ کے سامنے میری نماز، اب آپ بتاؤ کیسے نماز پڑھوں. بس یہ چیز ہے، جماعتوں میں نکل کر کے حلقوں میں بیٹھ کر کے نماز سیکھو، صحیح نماز، سنت طریقے کی نماز، آقا کے طریقے کی نماز، وہ نماز زندگی میں آ جاوے. یہ پرانے دعوت کے جو ساتھی ہیں نا، وہ حضرت مولانا عبیداللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے، نظام الدین پر ہوتے تھے اس زمانے میں، بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے اور کبھی کبھی گجرات کے اجتماع میں بھی تشریف لائے. پرانے لوگوں میں سے، پرانے اکابر میں سے، چل پھر کر کے عربوں میں 30 سال محنت کی، 30 سال عرب ملکوں میں چل پھر کر کے محنت کی. زندگی کے آخری دنوں میں یہ گھٹنے ختم ہو گئے تھے حضرت کے، چل نہیں سکتے تھے. 1983 کے اندر پورے گجرات کا مشورہ ہمارے ڈابھیل مدرسے میں ہوا تھا، تو اس وقت حضرت مولانا عبیداللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے گئے، تو دو آدمی کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، ایک آدمی ادھر سے سہارا دے وے، ایک آدمی ادھر سے سہارا دے وے، اور پھر حضرت کو لے کے چلتے تھے، اتنی معذوری. میرے مرحوم بھائی اس زمانے میں وہیں پڑھتے تھے، تو حضرت کے ساتھ آئے گجرات کے سفر میں، تو بھائی کی برکت سے حضرت مولانا عبیداللہ صاحب گھر پر بھی تشریف لائے. ایک عجیب چیز دیکھی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اتنی معذوری، دو آدمی کے سہارے سے چلتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا وضو کرا کر کے نماز کے لیے کھڑا کر دو، پھر چاہے ایک گھنٹے کی نماز ہو یا دو گھنٹے کی نماز، سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس کو کہتے ہیں نماز میں اللہ کا دھیان. کیسا دھیان لگ جائے کہ درد بھی بھول جائے، گھٹنے بھی بھول جائے، ٹانگ بھی بھول جائے، کمر بھی بھول جائے. وہ صحابہ کی سنت فضائل میں سنا نہیں، وہ تیر لگا صحابی کو، تیر تو چالو نماز میں تیر کھینچا، پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر کھینچا. اور آج تو مچھر کاٹتا ہے ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے نا، کیسی نمازیں ہوتی تھی ان کی. اللہ ہم کو نماز کا خشوع عطا فرمائے. دھیان پیدا کرو نماز میں, اللہ کا دھیان, کنیکشن اللہ سے. تو صحابی کہنے لگے حضور آپ بتاؤ کیسے نماز پڑھنے کی. تو حضور نے ان کو پھر نماز کی ترتیب سمجھائی. بعض روایت میں ہے کہ حضور نے یوں فرمایا کہ جس طریقے سے مرغا دانے کھاتا ہے تو کیسے چونچ مارتا ہے کبھی دیکھ نہ دھیان سے, تو حدیث سمجھ میں آئے گی. حضور ایسی سمپل مثال دیتے تھے کہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے. یہ نبوت کا کمال ہوتا ہے کہ ایسی سادی سیدھی مثال دینا کہ ہر ایک کو بات سمجھ میں آ جائے. یہ ہے نبوت کا کمال, نبیوں کا کمال. تو کہا حضور نے فرمایا کہ وہ مرغا کیسے دانے کھاتا ہے, چٹ 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 چانچ مارتا ہے وہ. کہا میرے پیارے تمہارے سجدے وہ مرغے کی طرح تھے, جیسے وہ مرغا پھٹافٹ 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 دانے کھاتا ہے نا اس طرح. کہا ذرا سکون پیدا کرو نماز میں, اطمینان. اب اطمینان کیسے؟ نماز میں جتنی دعائیں آئی وہ دعا پڑھو تو خود بخود اطمینان آ جائے. آج ہم نے حدیث کی دعائیں نہیں سیکھی اس لیے ہماری نماز فاسٹ ہے. دعا کے مطابق چلو تو نماز اطمینان والی ہو جائے. رکو میں جاؤ کم سے کم تین مرتبہ تو پڑھو سبحان ربی العظیم, کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم. اطمینان سے تین مرتبہ بھی پڑھو تو ابھی اطمینان سے نماز ہو گئی. پھر آپ کو بتلاؤ رکو سے ہم سر اٹھاتے ہیں تو سر اٹھا کے کیا پڑھنے کا, سنو آج دھیان سے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں ترمذی شریف کی, اتنا تو آپ سب پڑھتے ہیں, اللہم ربنا ولک الحم یا ربنا لک الحم. آگے میں آپ کو اور سکھاتا ہوں, اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پڑھو بہت آسان ہے, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. کیا پڑھو گے؟ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے پیچھے ایک صحابی نے نماز میں رکوع سے اٹھ کے یہ تسبیح پڑھی, اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو سلام پھرانے کے بعد حضور نے پوچھا کس نے پڑھا, تو صحابی کہنے لگے میں نے پڑھا. تو حضور نے کیا فرمایا, جب تم نے نماز میں یہ تسبیح پڑھی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے 33 فرشتے دوڑ کے آئے اور ہر فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا ثواب میں لکھوں گا. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی یہ تسبیح ہوگی. اور رکو سے اٹھ کے اتنا پڑھ لے تو کتنا سکون ہو جائے, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پڑھو گے یہ تسبیح, پھر سجدے میں جا کر کم سے کم تین مرتبہ تو پڑھو سبحان ربی الاعلی, کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. پھر سجدے سے سر اٹھا کے دوبارہ سجدے میں جانا ہے تو دو سجدوں کے بیچ میں آقا نے کتنی پیاری دعا بتلائی, کتنی پیاری دعا بتلائی. حدیث میں آتا ہے کہ دو سجدے کے درمیان یہ دعا پڑھو, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدینی ورزقنی. پانچ چیزیں, اور پانچوں چیزیں ایسی ہے کہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. حضور نے دو سجدے کے بیچ میں مانگی, کیا مانگا؟ اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما, ورحمنی, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما, وعافنی, اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما, وحدینی, اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما, ورزقنی, اے اللہ مجھے روزی عطا فرما. کتنی بڑی چیزیں مانگی. دو سجدوں کے بیچ میں حضور نے یہ دعا پڑھی, کیا دعا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدینی ورزقنی. اتنی دعا پڑھیں گے تو اطمینان سے بیٹھنا ہو جائے گا. پھر جاؤ دوسرے سجدے میں, کتنی آسان ترتیب ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اصل تو ڈھیل آپ سے بات چلی تو نماز پہ ہی چل گئی, میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ یہ بھی ایک نماز میں دھیان لگانے کا طریقہ ہے کہ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی وہ یاد رکھو. چند دن تک جو ہے نا ساتھیوں کی جماعت بنا لو, دو دو ساتھی کی, خاص اپنے دوست کو کہو کہ تجھے نماز کے بعد مجھے پوچھنے کا, مغرب بعد, عشاء بعد, فجر کے بعد, کہ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی. تو آدمی کا حال کیسا ہے, قرآن میں ہے, فرمایا اللہ نے اتخشون الناس فاللہ احق ان تخشا, انسان لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اور اللہ سے زیادہ نہیں ڈرتے. یہ ہمارا حال ہے, ایمان کتنا ڈاؤن ہے, لوگوں سے ڈریں گے اللہ سے نہیں ڈریں گے. اگر یوں بنے کہ ساتھی پوچھے گا اور مجھے سورت کا جواب نہیں آیا تو میری بے عزتی ہوگی, تو آدمی دھیان رکھے گا کہ امام صاحب کیا پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, ابھی ساتھی کو جواب دینا ہے, انٹرویو میں جواب دینا ہے, تو آدمی کا نماز میں دل لگے گا, دھیان رہے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ورنہ آج کیا ہوا, سورہ آرائت الذی میں اللہ نے ایک زبردست بات فرمائی, فویل للمصلین, فویل للمصلین. ویل عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں جو ویل کہتے ہیں کنویں کو, تو ویل عربی میں کہتے ہیں جہنم کا ایک کنواں. اتنا خطرناک وہ کنواں ہے, اتنا خطرناک وہ کنواں ہے کہ روزانہ جہنم 70 مرتبہ اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کی آگ سے تو مجھے نجات عطا فرما. اتنی خطرناک وہ آگ ہے اس کنویں کے اندر. اس کنویں میں اللہ کس کو ڈالیں گے؟ قرآن میں ایک ترتیب ہے. ایک تو فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں نا, ڈنڈی مارتے ہیں وزن میں, تول میں, میٹر میں, لائٹ کے میٹر میں, پانی کے میٹر میں, رکشہ کے میٹر میں, ٹیکسی کے میٹر میں, سبزی کے ترازو میں جو ڈنڈی مارتے ہیں, میٹروں میں جو ڈنڈی مارتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اس کنویں میں ڈالیں گے. یہ اس آیت نے بتلایا. اس لیے کہتے ہیں بھائی ہمارے دین میں تو معاملات بھی بہت اہم ہیں, جتنا ایمان, عقائد, عبادت, معاشرت, معاملات بھی اتنے اہم ہیں. یہ معاملات کی باتیں ہیں, معاملات ٹھیک کرو. اور معاملات میں یہ بھی آتا ہے, کسی کے یہاں نوکری کرتے ہو تو کام چوری نہیں کرنے کی, جتنا ٹائم نوکری کا وہ پورا کرنے کا. استاد ہے تو مدرسے کے ٹائم میں پورا ٹائم دینے کا, مدرسے میں, مدرسے کے ٹائم پہ موبائل سوئچ آف رکھنے کا, سائلنٹ رکھنے کا, مدرسے کے ٹائم میں چائے ناشتے نہیں کرنے کے, ورنہ بچوں کا وقت امانت ہے, وہ برباد ہوتا ہے. ہم کسی کے یہاں نوکری پہ جاتے ہو تو نوکری کی 6 گھنٹے کی ڈیوٹی, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, تو اس میں ادھر ادھر مت کرو ورنہ وہ امانت میں خیانت ہے. یہ بھی للمطففین میں شامل ہے. تو فرمایا ویل, یہ ویل میں اور کس کو اللہ ڈالیں گے؟ یہ سورہ آرائت میں ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اب جب بھی آرائت پڑھو نہیں تو آیت پر یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے بعض نمازیوں کو. کون سے نمازیوں کو؟ جو نماز میں بڑی غفلت کرتے ہیں, غفلت یعنی نماز چھوڑ دیتے ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں. اللہ امت کی فجر پر رحم فرمائے. فجر آج ہم کتنی قربانی کرتے ہیں, اللہ اکبر. فجر کی نماز بہت قابل رحم ہے بیچاری فجر, حالانکہ مسلمان کا دن فجر سے شروع ہوتا ہے, 11 بجے نہیں, فجر سے. حدیث میں آتا ہے, عجیب بات حضور نے فرمائی, جو آدمی صبح میں آنکھ کھولی تو آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھے, دعا پڑھے, پھر اٹھ کے وضو کرے اور نماز پڑھ لے. آنکھ کھلتے ہی دعا پڑھی,
वुजू किया, नमाज पढ़ ली सुबह में, तो उसका पूरा दिन एकदम निशात में, चुस्ती में, फुल फॉर्म में होता है और शैतान का असर खत्म हो जाता है। यहाँ शैतान तीन गिरा बांधता है, गांठ बांधता है रात के वक्त पर जब आदमी सोता है तब, और सुबह में उठ के दुआ पढ़ी एक गांठ टूट गई, वुजू किया दूसरी गांठ टूट गई, नमाज पढ़ी तीसरी गांठ टूट गई, और पूरा दिन आदमी फुल फॉर्म में, फुल निशात में, फुल चुस्ती में। इसीलिए तहज्जुद के पाबंद और फजर के पाबंद लोग जो होते हैं ना, वो फजर के बाद आपको फ्रेश और ताज़ा मिलेंगे। बाकी लोगों को आप 9:30 बजे भी फ़ोन करो तो कहते अभी फ्रेश नहीं हूँ, ज़रा फ्रेश होऊंगा फिर मिलूँगा। आप फ़र्क देख लो अमली ज़िंदगी में। अल्लाह फजर पर रहम फरमाए, उम्मत को फजर का पाबंद बना देवे अल्लाह ताला, तहज्जुद का पाबंद बना देवे। भाइयों एक बात सुन लो, दिल पे लिखो इसको, दिल पे, जब तक ये उम्मत रात को उठ करके अल्लाह के सामने रोने वाली थी, ध्यान से सुनो बात को, जब तक ये उम्मत रात को उठकर अल्लाह के सामने रोने वाली थी, जब सुबह होती थी उजाला होता था तो अल्लाह खुशी की खबर सुनाते थे, रात का रोना सुबह में खुशी की खबर। जब से इस उम्मत में रात का रोना बंद कर दिया, रोजाना सुबह में रुलाने वाली खबरें सुनने को मिलती है। बहुत जोड़ है रात का रोना और हालात में। जब तक ये उम्मत रात को उठ के रोने वाली थी, अल्लाह सुबह में खुशी की खबरें सुनाते थे। जब से इस उम्मत ने रात का रोना छोड़ दिया, रोजाना सुबह में रुलाने वाली खबरें सुनने को मिलती है। रोना शुरू करो रात में, मांगने वाले बनो रात में। सबसे बड़े दाई कौन? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर से बड़ा कोई दाई नहीं। उनको क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला सबसे बड़े दाई को? कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फतहिर व रुज्ज फहजुर व ला तमनुन तस्तकथिर व लिरब्बिक फसबिर। दूसरी जगह फरमाया कुम अल-लैल इल्ला क़लीला نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا الله اكبر सबसे बड़े दाई हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया रात को उठो, कुमिल लैल, नबी रात में खड़े हो जाओ तहज्जुद में, नमाज में, कभी पूरी रात, कभी आधी रात, कभी पाव रात, कभी पौनी रात, कभी रात का छठा हिस्सा खड़े हो जाओ। इसीलिए कि दिन में तो आप बहुत मशगूल रहते हो, बिजी रहते हो, और हुजूर की कोई दुकान थी, खेती थी, मछली का धंधा था हुजूर का, कि दिन में कारोबार में मशगूल लेते थे, दिन में लोगों में चल फिर के मेहनत, दिन की मशगूली काय की, चल फिर के लोगों में मेहनत, तो कहा रात में आप चल फिर के मेहनत करते हो, अरे दिन में आप चल फिर के मेहनत करते हो तो रात में उठ के अल्लाह से मांगो। ये सबसे बड़े दाई को फरमाया, दिन की मेहनत रात का रोना, जब दोनों हो जाएगा तो दावत में नतीजा पैदा होगा। आज हमारी मेहनत में नतीजा क्यों नहीं है? मेहनत तो होती है लेकिन मेहनत में जो पावर आना चाहिए रात के रोने से वो नहीं है अभी, और रात का पावर चाहिए रोने वाला, तब जाकर के मेहनत में नतीजा निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा और उम्मत में हिदायत आम होगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात में हैं, कभी कभी रोते थे, तो कैसे रोते थे? जैसे बच्चे को बाप ने मारा हो तो बच्चे को हिचकी आ जाती है, रो रो करके, और वो बाप को बिल बिलाता है, काला वाला करता है, अब्बा अब्बा ऐसा नहीं, अब्बा ऐसा नहीं, अब्बा ऐसा नहीं। कहा हज़रत जिस तरह बच्चे की पिटाई होती और रोता है, इस तरह तहज्जुद में रोया करते थे, ऐसे रोते थे। कुमिल लैल इल्ला क़लीला, रात में रोना और मांगना। اور کبھی کبھی تو یوں کہتے تھے کسی کی رو کے کٹے کسی کی سو کے کٹے، الہی کیا ہوا ہماری نہ رو کے کٹے نہ سو کے کٹے. حضرت ایسا فرماتے تھے، کوئی رو کے کاٹتا ہے رات، کوئی سو کے کاٹتا ہے، اللہ ہماری تو روتے بھی نہیں کٹتی سو کے بھی نہیں کٹتی امت کی فکر میں. ایسا ہوتا ہے بھائی نوجوانوں، ایسے بھی نوجوان اس امت میں گزرے، شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، بدائی گیری ہوئی، پہلی رات سہاگ رات کے تو کیسے کیسے خواب ہوتے ہیں جوانوں کے دماغ میں، کہ جب شادی کی پہلی رات پر دلہن آئی تو اس دلہن کو حضرت نے کیا فرمایا، چلو اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو، مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے رو. آج تک امت کے لیے رونے والی الیاس کی دو آنکھ تھی، آج سے میری اور تیری ملا کے چار آنکھیں اللہ کے سامنے روئے گی. یہ پہلی رات کو اپنی بیوی کی دلہن کو کہہ رہے ہیں، چلو اٹھو، مصلی بچھاؤ، رو اور اللہ کے سامنے مانگو. آج تک امت کے لیے رونے والی الیاس کی دو آنکھیں تھی، آج سے میری اور تیری دو آنکھیں اللہ کے سامنے روئے گی، چار آنکھیں روئے گی. اور اللہ کی رحمت چاہیے آپ کو؟ ارے بولو، اللہ کی رحمت چاہیے؟ ایک حدیث سناؤں رحمت لینے والی؟ ہاں، رحمت لینے والی حدیث، ذمہ داری سے حدیث سناتا ہوں، صحیح حدیث، اور ساتھ میں بتلاؤں. ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، وہ میاں بیوی، اللہ اکبر، کا شوہر تہجد کے لیے اٹھا اور بیوی کو اٹھایا، یا بیوی اٹھی اور شوہر کو اٹھایا، اور نہیں اٹھے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ پانی چھڑکے، شوہر اٹھ گیا اور بیوی کو اٹھاوے، نہیں اٹھے تو بیوی پر پانی ڈالے، اور بیوی اٹھ گئی شوہر نہیں اٹھتا تو شوہر پہ پانی ڈالے، اور پھر دونوں اٹھ کے اللہ کے سامنے تہجد پڑھتے ہیں، تو کہا اللہ ان دونوں میاں بیوی پر رحمت کی بارش برساتے ہیں. ہے نا، دریا کنارے پر جا کے بیوی پر پانی اچھالنا نہیں، یہاں تہجد میں پانی ڈالو اور اس کو اٹھاؤ تہجد کے واسطے، نہیں اٹھتی تو یہ ہے پانی ڈالنے کی جگہ، اگر تہجد میں نہ اٹھے تو. یہ حدیث میں فرمایا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے. بہت ضروری ہے بزرگوں، نماز صحیح کرو، نماز میں دھیان لگاؤ. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، دھیان سے نماز پڑھنے والے، دھیان سے نماز پڑھنے والے کامیاب، کامیاب ہو جائیں گے دھیان سے نماز پڑھنے والے. اللہ اکبر. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، اللہ جنت میں نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی، جنت میں نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیسے لوگ ہوں گے، نماز سے کیسی محبت ہوگی. معراج کی حدیث میں آتا ہے کہ جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو براق پہ اڑ رہے تھے حضور، تو اڑتے اڑتے بہت ساری چیز دیکھی، تو ایک جگہ کے اوپر لال پتھر والی جگہ ہے، لال حدیث میں لال پتھر والی جگہ، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. خود حضور نے فرمایا، لال پتھر والے پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں دیکھا، میں گیا ہوں الحمدللہ اس جگہ پر فلسطین میں. تو حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اڑتے اڑتے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. کیسی نماز سے محبت ہوگی کہ قبر کے اندر کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. واہ واہ، نماز جیسی مزہ کہاں ہے. اللہ ہمیں نماز کی محبت عطا فرما دے، نماز کا عشق عطا فرما دے، دھیان والی سنت طریقے کی نماز اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. ایسی نماز، کیسی نماز، کہ مکہ کے 1000 دشمن آئے، 1000 دشمن پوری تیاری کر کے آئے، اور ان کی تیاری کیا تھی، وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آئے، لیکن قافلہ تو نکل گیا. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَاكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. وہ قافلے کو بچانے آئے لیکن قافلہ بھی چلا گیا. اب ابو جہل کو کسی نے کہا کہ آ جاؤ مکہ, تو کہا نہیں آؤں گا. کیوں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 313 ساتھی انہوں نے ہمت کی ہمارے سامنے نظر اٹھانے کی, ہمارے قافلے کو روکنے کی. میں ان کو ختم کروں گا, قتل کروں گا, ان کا نام و نشان مٹا دوں گا, پھر آؤں گا اور ہم بدر کے میدان میں ان سے لڑیں گے, ان کو قتل کریں گے اور فتح اور جیت کا جشن منائیں گے. اور اس کے لیے وہ مکہ سے ناچنے گانے والی عورتوں کو بھی لے کر آئے, ڈانسروں کو, سنگرز کو, گانے والی ناچنے والیوں کو لے کر آئے باقاعدہ. ان کو کہا چلو, تو کہا نہیں نہیں آنا. آ گئے بدر کے میدان میں. تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کو, یہاں چھپر بناؤ, ایک جگہ بتلائی, اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ لے جا رہے. اب جب مدینہ جاؤ تو بدر کے میدان میں ضرور جانا, جہاں حضور کے لیے چھپر بنایا گیا تھا کھجوری کی لکڑی کا, جیسے یہ تروپی کی لکڑی ہوتی ہے ایسے کھجور کے بھی پتے ہوتے لمبے لمبے. کہا اس کی میرے لیے ایک چھپر بنا. اور جہاں حضور کے لیے چھپر بنایا گیا تھا اس وقت وہاں ایک شاندار مسجد ہے, اس مسجد کا نام ہے مسجد العریش. عربی میں چھپر کو عریش بولتے ہیں. تو جہاں پیارے آقا کے لیے چھپر بنا تھا وہاں اس وقت مسجد ہے. چھپر بنا, چھپر بن گیا. تو حضور اس چھپر میں تشریف لے گئے. صحابہ تھکے ہارے, کل لڑنا بھی ہے, سو گئے اور حضور چھپر میں گئے اور جا کے اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو گئے اور سجدے میں گرے. اور سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے رونا چالو کیا, مانگنا چالو کیا. اور کیا کہا؟ ایک عجیب بات زبان, نورانی زبان سے, مبارک زبان سے نکلی, ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد علی الارض بعد. مولا او کما قال, یہ 313 کو لے کر کے میدان میں آیا ہوں, اگر یہ کل 313 شہید ہو گئے تو قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. حضور نے روتے روتے کہا اللہ کو, اتنا روئے اتنا روئے, اتنا گڑ گڑائے اتنا گڑ گڑائے کہ وہ چادر مبارک جو اوڑھی تھی نا وہ آہستہ 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 سرکنے لگی, سرکتے سرکتے بدن پر سے نیچے اتر گئی. پوری رات حضور اللہ کے سامنے بل بلائے, روئے, بہت 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 منایا اللہ کو, بہت منایا. تہجد صبح صادق کا وقت ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر میں آئے اور حضور کو پیچھے سے گود میں لے لیا, چادر ٹھیک کی اور کہا حضور آپ اطمینان رکھیے, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد فرمائیں گے. اور اسی وقت پر اللہ کے یہاں سے خوشخبری آئی, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یہ دشمنوں کا اتنا بڑا لشکر ہے, ہرا دیا جائے گا, سب پیٹ پھرا کے بھاگیں گے. لکھا ہے کتابوں میں بدر کے میدان میں صحابہ 313, ہتھیار بھی نہیں, سامان بھی نہیں, تیاری بھی نہیں, اور سامنے مکہ کے دشمن پوری تیاری کے ساتھ, لیکن وہ رات میں حضور کا رونا اور 1000 پھر 3000 مجموعی 3000 فرشتے آسمان سے آئے, 3000 فرشتے آئے. اور ابھی بھی وہاں وہ پہاڑ موجود ہے. میں الحمدللہ 2-4 مرتبہ گیا بدر, تو وہاں عربی بچے مجھے کہنے لگے کہ ہذا جبل الملائکہ, عرب نوجوان کہنے لگے اس پہاڑ کا نام ہی ہے جبل الملائکہ, یعنی اس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے اور وہاں کھڑے رہے تھے اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. دوپہر کا وقت تھا, تقریباً 10:30 بجے, پھول گرمی عرب کی. تو میں اس پہاڑ کو دیکھ رہا تھا تو اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں آج بھی اس پہاڑ پر ایسی نورانیت, ایسی نورانیت جیسے ابھی بھی فرشتے کھڑے ہو. عجیب نورانیت, عجیب چمک دمک جس پہاڑ پر فرشتے کھڑے ہوئے تھے, اسی کو اللہ نے بیان فرمایا, استغیثون ربکم فاستجاب لکم کہیں بھی سلاستی آلاف، کہیں ایک ہزار، تین ہزار، ایک ہزار، تین ہزار فرشتے آئے مدد کے واسطے. اسی کو کہا کیا؟ کہا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، بدر والے حالات پیدا کرو اللہ تمہاری مدد کے لیے، فرشتے تیری نصرت کو، گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار، آج بھی، آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں. لیکن وہ بدر کی طرح کوئی رات میں رونے والا چاہیے، رات کو رونے والا کوئی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد بھیجے؟ اب تو کچھ کرنا ورنہ ہے نہیں، اور خاموں کا کہتے ہیں مدد آئی مدد آئی مدد آئی. رات کو رونا، اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا. حدیث میں آتا ہے کہ دو وقت دعا اللہ رد نہیں کرتے عام طور پر، کلما بہت کم رد ہوتی ہے، دو وقت کی دعا، ایک تہجد کے بعد اور دوسرا فرض نماز کے بعد. کون سی دعا؟ تہجد کے بعد اور فرض نماز کے بعد دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتے ہیں. مسلمانوں اپنی نماز میں طاقت پیدا کرو، نماز تو لینے کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ کی مدد مانگو. صبر اور نماز دو چیز اللہ کی مدد مانگنے کا ذریعہ ہے. دیکھو ایک جملہ ہے، ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کو دل پہ لکھ لو. جہاں ظاہری اسباب کی انتہا ہوتی ہے، باطنی مدد کی شروعات ہوتی ہے. ظاہری اسباب جہاں ختم ہوتے ہیں، باطنی غیبی مدد وہاں شروع ہوتی ہے. ظاہری اسباب یہ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. کوئی طاقت نہیں، کوئی حالات کو بدلنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، صرف اور صرف ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی. کتنی پاورفل بات بتائی گئی ہم کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. تو بھائیو، نماز تو اللہ سے لینے کی چیز ہے، مدد مانگنے کی چیز ہے. حضور نے صحابہ کو صلاۃ الحاجہ سکھائی. صلاۃ کے معنی نماز، حاجت کے معنی ضرورت. کوئی بھی ضرورت آئے نماز پڑھ کے مانگو. صحابہ کو یہ ترتیب بتائی حضور نے، نماز پڑھو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. یہ ترتیب ہے صلاۃ الحاجہ، پڑھ کے اللہ سے مانگنا. اور پھر حضور نے دعا بھی بتلائی صحابہ کو کہ صلاۃ الحاجہ پڑھ کے پہلے یہ دعا کرو، پھر اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری ضرورت پوری فرمائیں گے. کوئی بڑی مشکلیں آ جائے، کوئی بڑی ضرورت آ جائے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أو كما قال، یہ دعا حضور نے بتلائی. دو رکعت نماز پڑھو، یہ دعا پڑھو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں، کیسے مدد فرماتے ہیں. تو نماز تو اللہ سے لینے کا بہترین طریقہ ہے. اللہ میری اور آپ کی نماز کو خشوع اور خضوع والی بنا دے وے، دھیان والی بنا دے وے، سنت طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ نماز بنا دے وے. یہ بہت ضروری ہے. نماز کے حلقے، وضو کے حلقے، غسل کے حلقے، یہ ترتیب زندگی میں لانا بہت ضروری ہے. ایمان والے بھائیو، نماز صحیح ہوگی تو زندگی کی ترتیب صحیح ہوگی، نماز خراب ہوگی تو زندگی کی ترتیب خراب ہو جائے گی. ہماری تو ہر چیز نماز سے کنیکٹ ہونی چاہیے، نماز سے جڑی ہوئی. کوئی یوں کہے کہ فلاں کام ہے کتنے بجے ملو، تو اپنے اپنی ترتیب سے کہنے کا ظہر بعد مل لینا نہیں، فجر بعد مل لینا نہیں، اپنا پورا ٹائم ٹیبل نماز سے جوڑنے کا. یہ نہیں کہنے کا چار بجے ملنا، پانچ بجے ملنا، کہنا عصر کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے ملنا، اشراق کے بعد ملنا، چاش کے وقت ملنا. اپنا چوبیس گھنٹے کا کام نماز سے جوڑو تاکہ سامنے والے کو دعوت ہو جائے نماز سے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بیچارہ مسجد میں آنا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے اس نے کہا ایک سگنیچر کرنے کی ہے، کہ تو ایک کام کرنی، مغرب وہاں فلاں مسجد میں پڑھ لے، وہاں میں صحیح کر دوں گا. وہ بیچارہ مجبوری سے بھی نماز پڑھنے آئے گا. کتنی پیاری ترتیب ہے، نماز کے ساتھ جوڑو ہر کام کو، جوڑو نماز کے ساتھ ہر ترتیب کو، جوڑو نماز کے ساتھ. مسلمان کی زندگی کا نظام ہے نماز. اور میں آپ کو بتلاؤں، اس کی فضیلت بتلاؤں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں. سورج اتنا اونچے ہوگا جتنی آپ کی چھت ہے تقریباً، اتنا قریب سورج ہوگا. اتنی گرمی، اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو کمر تک پسینہ، کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جتنے برے اعمال، جتنے گناہ، اتنا پسینہ ہوگا. اتنا قریب سورج ہوگا، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی سایہ نہیں. قیامت کے میدان میں ایک سایہ ہوگا، ایک سایہ. اور وہ سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ. کس کا سایہ؟ اللہ کے عرش کا سایہ. اوہ اللہ کے عرش کا سایہ، اوف، اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. آٹھ قسم کے انسانوں کو، قسم یعنی پرکار گجراتی میں کہتے ہیں، آٹھ پرکار کے انسانوں کو، آٹھ طرح کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. آٹھ قسم کے، اس میں ایک قسم کون لوگ ہیں؟ کہ جن کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، جن کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو. مغرب پڑھے تو کہا عشاء کتنے بجے، جاتے جاتے دیکھ کے گیا. عشاء پڑھی تو کہا فجر کتنے بجے، دیکھ کے گیا. فجر پڑی تو کہا ظہر کتنے بجے، دیکھ کے گیا. جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، ہر وقت نماز کی فکر اس کے دماغ میں ہو، کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. اللہ مجھے آپ کو وہ سایہ عطا فرمائے. کتنا پیارا وہ سایہ ہوگا. اور وہ آٹھ قسم کے انسانوں میں، نوجوانوں آپ کے لیے کام کی بات بتاؤں، جوانوں کے لیے آٹھ قسم میں، شاب النشأ فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہو، جس جوان کی جوانی کی اٹھان اللہ کی عبادت کے اندر ہو. جوان تو بہت قیمتی ہے اللہ کے یہاں. جس کی جوانی عبادت میں پروان چڑھے، کا اس نوجوان کو بھی اللہ بلا کے اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. اور ایک نماز میں جس کا دل لگا ہوا ہو، مسجد میں دل لگا ہوا ہو، اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے. دل لگاؤ مسجد سے، دل لگاؤ نماز سے، یہ دل لگانے کی چیز ہے. مسلمان مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. مچھلی کو پانی میں کتنا مزہ آتا ہے، اس طرح مسلمان کو مسجد میں مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے. دل لگاؤ مسجد سے، دل لگاؤ نماز سے. تو نماز، وہ فرمایا فویل للمصلین، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. جو لوگ نماز چھوڑ ہی دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ اس جہنم کی وادی میں ڈالیں گے، ویل کے اندر. الذین هم عن صلاتهم ساہون، دوسرے کون لوگ؟ الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے. نیک کام کرے، عبادت کرے، کس کے لیے؟ دکھلائے. اسی لیے اخلاص والا نمبر رکھا گیا چھ نمبر میں، کہ اخلاص پیدا کرو، یعنی عبادت اللہ کے لیے کرو. کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے، حج کرو اللہ کے لیے، عمرہ کرو اللہ کے لیے، صدقہ کرو اللہ کے لیے، چندہ دو اللہ کے واسطے، نماز پڑھو اللہ کے لیے، تسبیح پڑھو اللہ کے واسطے، چلا لگاؤ اللہ کے واسطے، چار مہینے لگاؤ اللہ کے واسطے، تین دن لگاؤ اللہ کے واسطے دو گش، اللہ کے واسطے مسجد والی جماعت، اللہ کے واسطے دو تعلیم، اللہ کے واسطے سارے اعمال ہمارے اللہ کے واسطے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے واسطے۔ اخلاص پیدا کرو۔ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ اس جہنم کے کنویں میں ڈالیں گے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ بھائیوں، بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری عبادت میں دکھلاوا نہ آ جاوے، بہت ڈر لگتا ہے۔ آگے فرمایا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ معون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو۔ بعض ایسے بخیل ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی کوئی مانگے تو دیتے نہیں ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی کو چولہا جلانا ہے، ماچس مانگی تو کہتے ہیں میں نہیں دیتا ماچس، جا۔ سالن پکانا ہے، نمک نہیں ہے، نمک نہیں دیتا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیز بھی نہیں دیتا۔ وہ لوگ بڑے بخیل، مکھی چوس، کنجوس لوگ، ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو دینی بھائیوں، اپنی نماز کو سنت طریقے سے بناؤ، دھیان والی نماز بناؤ۔ بس اللہ اکبر کا دنیا پیچھے ڈال دی اور میرے دل کا کنیکشن میرے اللہ کے ساتھ ہو گیا، میرے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ اللہ، معراج میں حضور گئے تو کہا اے اللہ، آپ نے مجھے معراج دی، میری امت کو معراج کہاں ملے گی؟ کیسی اپنی امت کی فکر ہوگی؟ تو جواب ملا کہ تمہاری امت کی معراج نماز میں ہے۔ تمہاری امت کی معراج کہاں پر ہے؟ نماز کے اندر ہے، نماز۔ بھائیو، اللہ سے نماز پڑھ پڑھ کر کے مانگنے والے بنو، لینے والے بنو۔ حالات کا حل عبادت ہے، نماز ہے۔ حالات میں گھبرانے کا نہیں، نماز پڑھنے کی، مسجد کو آباد کرنے کا، مسجدوں کو بھر دینے کا۔ میں نے آج جمعہ کے بیان میں بھی کہا تھا کہ بھائی، جو مجمع جمعہ میں آتا ہے وہ مجمع پانچ نماز میں آ جائے تو اللہ نماز کی برکت سے انقلاب برپا کر دے۔ جمعہ والا مجمع اگر پانچ نماز میں ہو جائے تو صرف نماز کی برکت سے اللہ امت میں ایمانی انقلاب برپا کر دے۔ عورتوں میں بھی نماز عام کرو۔ بہت سی ہماری بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، نمازوں کا ماحول عورتوں میں بھی ہونا، اس کے لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم۔ تو گھر میں تعلیم کے حلقے لگیں گے تو عورتوں میں بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا، عورتوں کے اندر بھی نماز کا جذبہ آئے گا۔ ان کو بھی نماز کی ترغیب دو۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے والا بنا دے، وے نماز کا خشوع عطا فرمائے۔ اللہ اخلاص سے نماز پڑھنے والا بنا دے، وے یعنی اللہ کے لیے نماز، نماز اور اخلاص۔ اور معاملات کی صفائی بھی آ گئی۔ فویل للمطففین الذین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ بندوں کے حق ادا کرو، بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی نازک چیز ہے۔ اکرام مسلم کا نمبر بھی پھیلانا چاہیے، خوب کھولنا چاہیے۔ فجر کے بعد جب مذاکرہ ہوتا ہے تو اکرام مسلم کو بھی کھولو لوگوں کے سامنے، تاکہ پتہ چلے کہ حقوق ادا کرنے کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ اکرام مسلم کا مطلب یہ حق ادا کرنا، لوگوں کے حق ادا کرنا، بیوی کا حق، بچوں کا حق، محلے والوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، اڑوسی پڑوسی کا حق، ساتھیوں کا حق، یہ حقوق کی ادائیگی، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ یہ اکرام مسلم کا خلاصہ، اس کو بھی کھولو، امت کے سامنے خوب بیان کرو تاکہ ہمارے اندر اکرام آئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ لیلاف کے بارے میں بس ایک بات بتلا دوں، ورنہ پوری بات مجھے لیلاف پر کرنی تھی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ لیلاف قریش 11 مرتبہ جو آدمی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو امن اور سلامتی عطا کریں گے۔ اسی لیے سفر میں جاتے وقت پر 11 مرتبہ دوسری دعائیں جو ہیں حدیث کی، اس کے ساتھ 11 مرتبہ لیلاف قریش بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اسی لیے کہ اس میں قریش خاندان کے لوگ جو سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، ایک گرمی میں ایک سردی میں، 2 موسم میں ان کے سفر ہوتے تھے تجارت کے لیے قریش خاندان والے، تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ لإيلافِ قريش إيلافِهم رحلة الشتاء والصيف. ٹھنڈی اور گرمی دو سیزن میں وہ لوگ سفر کرتے تھے تجارت کے لیے. اللہ ہمیں دین کے لیے سفر کرنے والا بنا دے رہے. پھر کیا فرمایا؟ لإيلافِ قريش إيلافِهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. قریشیو تم تو مکہ میں رہتے ہو جہاں کعبہ ہے, تو کعبہ کے مالک اللہ کی عبادت کرو, 360 کی عبادت مت کرو, 360 بت اس کی عبادت مت کرو, یہ کعبہ کے رب اللہ کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. جو اللہ بھوک میں تم کو کھلاتے ہیں ان کی عبادت کرو. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. گھبراہٹ اور ڈر کے موقع پر اللہ تمہیں امن عطا فرماتے ہیں. امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, شانتی امن سکون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. دین کے لیے سفر کرو, خوب نکلو دین کے لیے. دنیا کاروبار کے لیے نکلتی ہے, ہم اللہ کے دین کے لیے چلے, چلت پھرت دین کے لیے. تو حرکت میں برکت, حرکت میں برکت, اور حرکت ختم ہو جائے تو برکت بھی بھاگ جاوے. اس لیے دین کے لیے چلت پھرت رکھو. اللہ ہمیں دین کے لیے سفر کرنے والا بنائے, چلت پھرت کرنے والا بنائے, حرکت کرنے والا بنائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.